بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة يوسف یہ مختصر تفسیر کا درس کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست سے، جیسے ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا. سورة یوسف، قرآن مجید کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جس میں ایک گھرانے کا قصہ ایک وقت نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا ہے. اس قصے کی خصوصیت ہے، قصص الانبیاء میں سے یہ واحد قصہ ہے جو آپ کو ایک صورت میں ملے گا. جو باقی قصے ہیں آپ کو قرآن مجید مختلف صورتوں میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ قصہ ایک ہی جگہ پر ہے، ایک ہی گھرانے کا قصہ ہے. عظیم پیغامات ہیں، توحید، اتباع سنت، اللہ کی فرما برداری، صبر، شکر اور صلہ رحمی، محبت، نفرت، حسد، دوستی، دشمنی، بہت ساری چیزیں ہیں. باپ کی شفقت، اولاد کی محبت، بہت کچھ ہے. یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے. جو ہم کہتے ہیں مکی سورت، دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلے یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کی یہ سورت ہے. جو بھی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں مکی صورت، یہ مکی صورتیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ماحول تھا اس وقت مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، وہ کیا تھا، اور اس کے تناظر میں پھر آپ اس صورت کو پڑھیں، پتہ چلتا ہے. مکی دور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں کس ماحول میں رہتے تھے، کیسے تھے، مشرکین کا ظلم و ستم کتنی شدید تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں کیسے صبر کرتے تھے ان کے ظلم و ستم پر، کیسے رہتے تھے، اس کو یاد ہمیشہ مد نظر رکھ کر پھر مکی صورت پڑھا کریں آپ. مدینہ میں اور ماحول تھا. جو مدنی صورت ہے یہ وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس وقت کیا ماحول تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رہتے تھے، کیا چیلنجز اس وقت، جو احکامات ہیں کیسے نازل ہوئے. تو اس تناظر میں ہمیشہ قرآن اگر پڑھنا چاہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو مکی، ہم کہتے ہیں مکی صورت ہے، تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. نمبر دو، اس وقت ماحول کیا تھا، معاشرہ کیسا تھا، کیا کیا چیلنجز تھے، مسلمانوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت تھی، اور کیا وہ اس صورت میں ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فہم خیر کے دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ آیتیں روشن کتاب یا کتاب مبین کی ہیں. دیکھیں چار الفاظ ہیں. سب سے پہلے الف لام را، انہیں کہتے الحروف المقطعہ، وہ حرف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، مقطع یعنی کاٹ کاٹ کر. الف لام میم، مختصر میں تین چار چیزیں ہم بتا دوں. پچھلے درس میں آپ سورت ہود کی تفسیر میں سن سکتے ہیں، میں نے کچھ زیادہ وہاں پہ کچھ کہا. یہاں پر دو تین چیزیں جلدی میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو پڑھنے سے پہلے سنیں پھر پڑھیں. قرآن مجید پہلے سنیں پھر پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا، لکھا ہوا نازل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، سنا ہے جبریل امین سے، سنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے میں غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو زیر زبر نہیں تھی، لکھے جب لکھا گیا شروع میں زیر زبر نہیں تھی، زیر زبر بعد میں جا کے لگی، اس میں اجماع بھی ہوا صحابہ کا. بغیر زیر زبر کے آپ پڑھیں الف لام میم اور الم نشرح لک صدرک سورۃ الانشراح میں کوئی فرق ہے؟ زیر زبر ہٹا دیں آپ الف لام میم پڑھیں اور الم پڑھیں، کوئی فرق ہے؟ تو اس لیے الف لام میم یہ حروف مقطعہ ہیں، الم الگ سے ایک لفظ ہے، جس نے سنا نہیں تو کیسے پڑھے گا؟ تو اس میں یہ پیغام ہے تو پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ جیسا بڑا کوئی بڑا عالم ہے نہیں. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں الف لام میم یا الف لام را حروف مقطعہ ہیں، معنی اللہ بہتر جانتا ہے. جب کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں جانتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تیسری بات، جو حروف مقطعہ ہیں معنی اگر کوئی اصل معنی تو اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ یہ واضح ہے کہ یہ حروف مقطعہ جو ہیں یہ عربی زبان کے حروف ہیں. اصل مقصد یہ ہے بیان کرنے کا، عربی زبان کے حروف ہیں. ہر زبان قائم ہوتی ہے حروف پر، کوئی زبان بغیر حروف کے نہیں ہوتی، اور ان حروف کی بنیاد پر الفاظ بنتے ہیں، کلمات بنتی ہیں، پھر فریز شبہ جملہ، پھر جملے بنتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے. تو یہ جو قرآن مجید ہے جہاں پر آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں الف لام میم یا الف لام را پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب میں ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات جو اصل مقصد ہے، جیسے کہ ان حروف سے یہ کتاب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے جو اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں، تم عربی ہو، عرب ہو، تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، تم ایسی کتاب بنا کے دکھا دو، ایک صورت بنا کے دکھا دو، چیلنج ہے. جیسے کہتے ہیں کہ را مٹیریل آپ کسی چیز کا دکھا بنانے سے پہلے بتا دیں کہ یہ چیز اس چیز سے بنی ہے، را مٹیریل ہے، آپ بنا کے دکھاؤ. اس طریقے سے یہ زبان جو ہے عربی زبان میں یہ قرآن مجید ہے، تم نہیں مانتے اس کتاب کو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کس زبان پر ہے، اس زبان کے جو حروف ہیں یہ حروف ہیں، الف با تا بھی ہیں، اور اس بھی طریقے سے الف لام را اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہیں وہ اس میں حروف بتائے ہیں. اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے، یہ کتاب ایسی کتاب بنا کے دکھاؤ. آج تک کوئی نہیں بنا سکا، نہ بنا سکے تا قیامت. مطلب ان تین حروف سے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب اور اس پاک کلام کی سچائی کا ثبوت مل گیا ہے کہ سچی کتاب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آج تک بنانے والا کوئی نہیں ہے. دوسری بات، دوسرا چیلنج، انہیں حروف سے کتاب بنی ہے اور اتنی خوبصورت انداز میں بنی ہے، کوئی غلطی نکال کے دکھا دے. مہارت رکھتے ہو نا عربی زبان کی، یہی حروف ہیں، اسی حروف پر مشتمل یہ کتاب ہے، الفاظ ہیں، جملے ہیں، غلطی نکال کے دکھا دو، گرامر کی غلطی نکال کے دکھا دو، اس میں کوئی بھی غلطی نکال کے دکھا دو. آج تک کوئی مائک کا لال ایسا نہیں جو کوئی غلطی نکال سکے، سب کے اپنے اپنے شبہات ہیں. جب بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط فہمی تھی، وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے. اس لیے آگے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ اسم اشارہ ہے دور کے لیے، اور کتاب تو ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، تو تلک کیوں ہے، ہاد ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت کی کتاب تھی، اس وقت جب قرآن نازل ہوا کہ کتاب تھی، کتابی شکل تھی، صحابہ اوراق پہ لکھتے، مختلف ورقوں میں مختلف چیزوں پہ لکھتے تھے، کتاب نہیں تھی. کتاب کہتے ہیں مختلف چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ کتابی شکل بنا دینا، یہ اس وقت نہیں تھا. تو حقیقت کا یہی تقاضا ہے کہ تلک، جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پر کہ ذالک دور کے لیے، قریب کے لیے، اچھا کتاب دور ہے. آیات، تلک آیات الکتاب المبین، کتاب پھر بھی ذکر ہے. جب کتاب اس وقت موجود نہیں تھی تو اس میں اشارہ دور کا ہے، یعنی ان قریب کتاب آنے والی ہے، ابھی موجود نہیں ہے، ان قریب کتاب موجود ہوگی. اور جب صحابہ نے کتاب کو ایک قرآن کو ایک کتاب میں جمع کیا تو پھر مشورہ کیسے ہے بکر صدیق نے، ایک نئی چیز ایک کتابی شکل میں ہم لے کے آ رہے ہیں. تو جو دلائل تھے ان میں سے ایک یہ دلیل بھی تھی کہ کتاب کا ذکر ہے اور اس میں اشارہ جو دور کے اس کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب کتاب وجود میں آنے والی ہے، تو اس لیے اس کتاب کو قرآن میں کتابی شکل میں لایا جائے. کیونکہ جو مخالفین تھے ابو جہل ابو لہب، اگر حاضر الکتاب ہوتا یہاد ہی آیات الکتاب ہوتا، کہتے کہاں ہے یہ، تو ہم مانتے نہیں ہے جھوٹ کہاں ہے. پہلے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، آیات جمع آیات ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، کھلی نشانی جو ہے، چاہے وہ کائنات کی نشانیاں ہو جیسے آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، اسے بھی آیت کہتے ہیں. ہم عام طور معجزہ بھی کہتے ہیں. تیسرا معنی جو ہے آیات کونیہ ہے، آیات شرعیہ اور معجزات جو ہیں. عام قرآن مجید میں آیات کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور جو ید بیضا جو آسی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ چمکتے لگتا تھا، یہ کیا ہیں؟ یہ آیات ہیں، جو ہم عام لفظ میں معجزات کہتے ہیں، ان کو بھی آیت کہا گیا ہے. یعنی جو کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں بہت ساری علامتیں اور دلالات ہیں جس سے آپ ان سے فائدہ حاصل کر کے زندگی اپنے بدل سکتے ہیں. قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، قرآن مجید سے لوگوں نے زندگی بدلیا ہے، شرک سے شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف، بدعت کو چھوڑ کے سنت کی طرف، کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف، نفاق کو چھوڑ کے ایمان کی طرف، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے قرآن مجید کی بدولت ہے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے. تو آیات ہیں، اور یہ جو آیات ہیں یہ ایسی جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں. ان جو پیغامات ہیں کمال کے پیغامات ہیں. یعنی اب جب یہی کتاب پڑھیں گے آپ کا، یہ نہیں آپ کو کتاب پڑھتے وقت ضائع ہو جاتا ہے کتاب پڑھنے میں، یہ واحد کتاب ہے، وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ ہر لفظ میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، کیونکہ یہ آیات ہیں. کتاب المبین کتاب ہے، خاص کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص پاک کلام ہے. اور کیسی کتاب ہے؟ کتاب مبین ہے. مبین کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، اتنی واضح ہے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور جس جو موجود نہیں ہے، جس کا ذکر باہر ہو رہا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے معنی کیا ہے، کیا چیز ہے، وہ بھی آپ کسی کتاب میں ملے گا. ذکر قرآن مجید میں ہے، باہر لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں، سمجھ نہیں پا رہا ہے. قرآن مجید نے اگر اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے، تو مکمل وضاحت کے ساتھ ہے. انسان کو جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنے وہ دنیا آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ اسے کتاب مبین میں موجود ہے. دنیا آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اسی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ صحابہ کون ہیں؟ لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی صحابہ کو غلو سے کام کرتے ہیں، کوئی صحابہ کے اتباع کی بات کرتے ہیں، روافض جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں. خوارج نے خروج کیا ہے، جنگیں کی ہیں سیدنا علی کے خلاف، اور جو نواسے بھی ہیں انہوں نے غلو سے کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مختلف. تو صحابی کون ہے؟ سب سے بہترین طریقہ سمجھنے کے لیے کہ صحابی کون ہے کہاں ملے گا؟ قرآن مجید. آپ دیکھیں جہاں پہ صحابہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کتاب مبین میں مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے. جن چیزوں کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، پھر ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف، جو تکمیل کرتے قرآن مجید کے بعض پیغامات کی. واقعی مصلاح کیسے کریں؟ یہ پتہ کہ نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے، صلو نہیں ہے، عقیم الصلاح. تو اس لیے اتباع سنت پیچھے کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، ہم اتباع سنت کی طرف جاتے ہیں اور مزید تفصیل کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی اسی مبین میں شامل ہے. تو تلک آیات الکتاب المبین. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا بے شک ہم نے، انزلناہ اسے نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو، اس کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب کیسے نازل کی ہم نے؟ قرآنا، قرآن ہے، عربیا، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اور سمجھتے عقل والے ہیں، عقل والے مخاطب ہیں، مکلف مخاطب ہیں. انا ضمیر جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، کیونکہ جس کا ذکر ہونے والا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی بڑا بندہ بات کرتا ہے تو صیغت الجمع سے بات کرتا ہے، نحنو انا، ایک تو جمع کے لیے ہوتا ہے، یا وہ منفرد سنگل جو تعظیم کا حق رکھتا ہے وہ بات کرتا ہے، اور جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی عظمت کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کتنے عظیم ہے وہ۔ تو بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کتاب مبین کی۔ یہ کتاب مبین کے مزید کیسی کتاب مبین ہے؟ جو قرآن ہے۔ یہ کیسا قرآن ہے؟ جو عربی ہے۔ تو نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے فرمایا انا، تعظیم کے لیے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید زمین کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور نازل ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ علو کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو پھر نزول کی کیا ضرورت تھی؟ نازل کیوں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کہاں ہے؟ جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ کی صفت بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے نا، تو پھر ہر جگہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ انزل نہ ہو قرآن، وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، قراءت سے قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ، کوئی ایسی کتاب نہیں دنیا میں جسے پڑھا جائے قرآن مجید کی طرح، سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ تورات انجیل بھی نہیں۔ تعداد میں کرسچن اگر مسلمانوں سے زیادہ ہیں، انجیل میں اب ان کو 1% بھی نہیں پڑھتا، تو قرآن مجید دیکھے مسلمان کیسے پڑھتے ہیں۔ تو تلاوت کے اعتبار سے قرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، یا قرآن جو ہے اللہ کی پاک کلام جو ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ عربی ہے، عربی زبان میں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم جو عربی تھے ان پر نازل ہوا، اور آپ سلم جو قوم تھے عربی بولتے تھے، عرب تھے، اور اس کا جو پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، جن انس کے لیے ہے، عام پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ اپنی قوم کے لیے خاص تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے، جو رسالت ہے، وہ تمام ثقل جن انس کے لیے تا قیامت، کیونکہ خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ تو عربی قرآن ہے، اور عرب کے لیے نازل ہوا ہے ابتدا شروع میں، پھر جتنے بھی جن انس سے پورے دنیا میں سب کے لیے ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ کیوں؟ کیوں جب اور کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے تو یہ پیغام کون پہلے پہنچائے گا؟ پھر یہی عرب ہوں گے جن پر نازل ہوا، جو عربی زبان پہ ناز رکھتے ہیں، اگر یہ سمجھ لیں قرآن مجید کو، تو پھر پوری دنیا میں اس پیغام کو لے جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ نہیں، اگر عجم پر نازل ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، پہلے عربی سیکھتے، پھر پوچھتے، پھر بہت محنت کرنی پڑتی، پھر جا کے عذر پیش کرتے، ہمیں سمجھ تو پوری آئی نہیں، ہمارے پاس تو عذر، ہم کیا کریں؟ اب جہل ابو لہب کے پاس کیا عذر ہے؟ ان کو ناز تھا اپنی زبان پہ، قرآن مجید انہیں کی زبان پہ نازل ہوا، کیا سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہوا، جس نے نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا، وہ کامیابی ہمیشہ کے لیے، ناکامی بھی ہمیشہ کے لیے۔ کفر و ایمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ لعلکم تعقلون، ابو جہل نے بھی سنا، ابو لہب نے بھی سنا، ابو بکر صدیق سید عمر نے بھی سنا، ان لوگوں نے بھی سنا، کہیں دونوں سن، جب نازل ہوا اس وقت دونوں سن رہے تھے زندگی میں، لیکن دونوں کا انجام کیسے ہوا بعد میں؟ جس نے سمجھ کے عمل کیا کامیاب ہوا، جس نے سمجھ کے عمل نہیں کیا، مخالفت کیے، مانا بھی نہیں ہے اسے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ تو اسی کتاب سے کامیابی ناکام کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ اسے یہ بھی ثبوت ملتا ہے لعلکم تعقلون میں، کہ حجت قائم کرنے کے لیے حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، دلیل کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ تعقلون ہے نا، تاکہ تم سمجھو۔ حجت دلیل کا پہنچنا کافی نہیں ہے، کیونکہ علماء کے دو اقوال ہیں، جس نے کوئی شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، قبر کا طواف ہے، غیروں کو پکارنا ہے، کیا کافر ہے فوراً؟ بعض علماء نے کہا ہے جس کو قرآن یہ پہنچ گیا ہے حجت قائم ہو گئی ہے، یہ قول علماء سنی جماعت کا۔ دوسرا قول یہ نہیں، پہنچا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، نہیں مانا، پھر حجت قائم ہوئی ہے، پھر وہ کافر، ورنہ کافر نہیں ہے۔ اور ان کے پاس جو دلیل ہے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے لعلکم تعقلون، اور دیگر بھی دلائل ہیں کہ رسول جب پیغام لے کے آتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، پھر جا کے انکار کر سمجھنے کے بعد پھر کافر ہوتے ہیں، تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے؟ سمجھنے کے لیے. اور صحیح سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے اگر عقل پہ ایک بنیاد پر ہم سمجھیں، ہماری عقل مختلف ہے، ہمارے رجحانات پرائیورٹیز ہمارے مختلف ہیں، ہماری سوچ بچار مختلف ہے، تو سمجھنے مختلف لازم ہوتا نہیں. صرف عربی زبان کی بنیاد پر ہم سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف سے منع کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسول کو سب مل کے مضبوطی سے تھامو. کیسے تھامیں گے جب اختلاف ہوگا؟ تو اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے. تو صحابہ اور سلف کی سمجھ لازمی ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے. واضح لعلکم تعقلون، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین. کمال دیکھ ذرا، نحن نقص علیک، صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ الجمع، ہم. ان انزلناه، اور یہاں پہ نحن ہم، کیونکہ پیغام بہت بڑا ہے. آگے آئے گا دیکھنا کتنے عظیم پیغامات ہیں، اور قرآن کے سارے پیغامات عظیم ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ ضمیر الجمع جو ہے عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین احسن سب سے اچھے قصے آپ کو سناتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بما اوحینا الیک، اس لیے کہ ہم نے بھیجی وحی، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا جو آپس میں جو تعلق کس بنیاد پہ ہے؟ وحی کی بنیاد پہ ہے. اور وحی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتہ مقرر کیا ہے جو سب سے عظیم فرشتہ ہے. غور کریں ذرا، سب سے عظیم انسان یا سب سے عظیم مخلوقات میں سے کون مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مخلوقات اور کائنات سے سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے آخری پیارے نبی سید مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشت میں سے سب سے عظیم فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. کیا کام پتہ ہے جبریل امین کا کام کیا ہے؟ وحی. وحی کیا ہے؟ قال اللہ، عام بات نہیں ہے. شرف دیکھیں قرآن مجید کے شرف، اللہ کے پاک کلام الگ صفت ہے، الگ شرف ہے پہنچانے کے لیے. جبریل امین سب سے عظیم فرشتہ، جس نبی پر وہ وحی نازل ہو یہ قرآن، سب سے عظیم مخلوق، سب سے عظیم رسول، سب سے افضل رسول علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بما اوحینا الیک، تو جو قرآن ہے یہ قصہ، احسن القصص قرآن مجید قصے جو ہے وہ قرآن میں ہے. بما اوحینا الیک هذا القرآن، یہ قرآن مجید، قرآن مجید وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تحقیق آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. غفلت کا لفظ کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے بے خبر ہونا، غافل یعنی بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ خبر کی تلاش میں جستجو میں ہے لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی خبر ملنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، غافل ہے، بے خبر ہے. دوسری غفلت، غافل وہ ہے جو حق کو دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے، وہ بھی غافل ہے، جیسے کہ کافروں نے کیا، ابو جہل ابو لہب نے کیا، یہ دیگر نافرمان کرتے ہیں. یا انسان کچھ بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ان نقائص والے معانی سے پاک ہیں، دور ہیں. تو یہاں سے من الغافلین، لمن الغافلین سے مراد ہے کہ آپ بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی تب آپ کو پتہ چلا، وحی سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. وحی نازل ہونے کے بعد آپ کو علم ہوا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی مغیبات ہیں، علم غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، تو اس سے پہلے غافل تھے نا. وحی نازل ہوئی تو پتہ چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے جو اللہ نے چاہا ہے. علم غیب مطلق نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آج کہانت والے یا نجومی موجود ہیں جو غیب کی خبر دیتے ہیں سب جھوٹے ہیں، کیونکہ غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور جان نہیں سکتا۔ تو یہ پھر کیسے بتاتے ہیں مستقبل کے بارے میں؟ یہ ہاتھ پت دے کے بتاتے ہیں، کوئی کپ ریڈنگ ہے، پتہ مختلف جو طریقے ہی کیا ہے، یہ سب جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، شیاطین کے ساتھ مل کے ان کی مدد حاصل کر کے کرتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا علم غیب نہیں جانتا، یہ قاعدہ یاد رکھ لیا۔ پھر فرمایا احسن القصص، قرآن مجید کے سارے قصے احسن القصص ہیں۔ کیوں احسن القصص؟ میں نے واجب بھی دیا تھا، باساتوں نے کہ اللہ کچھ زیادہ خیر دے۔ دیکھیں احسن القصص نمبر ایک، مراد نہیں صرف سورۃ یوسف، سارے قصے احسن القصص ہیں۔ حسن نہیں، حسن اچھا، احسن سب سے اچھے، خوبصورت ہیں۔ لفظ احسن حسن سے، حسن جمال سے ہے، خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، اچھے ہیں اور سب سے اچھے قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہوں یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی قصے ہوں، اور سب سے اچھے قصے انبیاء کے ہیں۔ ان میں سے سب سے اچھا قصہ جو اس سورت میں، سورت یوسف میں ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو احسن القصص کیوں ہے؟ نمبر ایک، سچے قصے ہیں۔ اچھا، یہ جاننے کے لیے احسن قصہ جو ہے، احسن ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے حسن ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک قصے کو اچھا بناتی ہیں یا برا بناتی ہیں؟ کچھ چیزیں ہونی چاہیے نا۔ نمبر ایک، قصہ خود سچا ہے جھوٹا ہے؟ نمبر دو، جو نریٹر ہے، جس نے اس کو بیان کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نمبر تین، جو قصہ سنا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے یا کسی اور سے، اس کو کسی اور سے وہ سنا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا نریٹر ہے؟ نمبر چار، قصے کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ نمبر پانچ، اس قصے کا انجام یا اس کا جو مورل کہتے ہیں، جو سبق ہے، اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس اعتبار سے مختلف اعتبارات ہیں کسی قصے کو اچھا یا برا کرنے کے لیے، واضح ہے؟ تو اگر اس پہ تناظر میں آپ دیکھتے ہیں، کہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ احسن حسن ہے، تو پھر احسن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، عام قصے کیا ہوتے ہیں؟ فکشن، قصے، کہانیاں، تھوڑی دیر کے لیے وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، اکثر قصے ہی ہوتے ہیں نا۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا قصہ نہیں ہے، ایک بھی قصہ نہیں ہے، ٹائم پاس کا نام ہی نہیں ہے۔ دل دھڑکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ قصے دیکھتے ہیں اور انجام دیکھتے ہیں۔ پھر ایسی عام بات نہیں ہے۔ اچھا، احسن قصص کیوں فرمایا ہے؟ نمبر ایک، ذرا غور کریں، سچے قصے ہیں، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، صرف سچا ہے، سب سے سچا ہے۔ ہم احسن کی بات، حسن کی بات نہیں کر رہے، احسن سچا ہے، سب سے سچا۔ یہ قصے کہاں سے آئے ہیں؟ وحی، 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 اللہ کے پاک کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حسن ہے، سب سے اچھا ہے، سبحان اللہ۔ کون لے کے آیا ہے؟ فرشتے میں سے، جبریل امین علیہ السلام۔ کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عظمت دیکھا ہے قرآن مجید میں؟ اچھا، کہاں پہ موجود، کس کتاب میں؟ کیونکہ کسی کہانی کتابوں میں ہوتا ہے نا، کس کتاب میں ہے؟ قرآن مجید میں، سب سے عظیم کتاب ہے قرآن مجید۔ اچھی کتاب یا سب سے اچھی کتاب ہے؟ سب سے اچھی کتاب ہے۔ جو جن قصوں میں جس چیز کا ذکر ہے، شروع سے لے کے آخر تک، مکمل ہے نامکمل ہے؟ مکمل ہے۔ اور جو انجام ہے، وہ عظیم انجام ہے کہ نہیں؟ اگر کامیابی ہے تو ہمیشہ کی، ناکامی تو ہمیشہ کی۔ حسن ہے سے احسن ہے، اچھا ہے سب سے اچھا ہے۔ جو یہ پیغام سن رہے ہیں، جو قصے سن رہے ہیں، جب وہ ان قصے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور خیر کی طرف جاتے ہیں، جب بھلے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، صرف اچھے انسان ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک عام قصہ سنتے ہیں آپ کے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں، کوئی مورل آپ لے لیتے ہیں، قصے کا سبق لیتے ہیں، کچھ اچھائی، کچھ خوبی آپ کو مل جاتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، صرف خوبی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قصے آپ سنتے ہیں اور آپ دل پہ اثر کرتا ہے وہ قصہ، آپ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، توحید اتباع سنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ احسن القصص سے پتہ چلا کیا ہے؟ سمجھ آئیے احسن القصص کیوں فرمایا ہے؟ کمال ہے واللہ۔ اب قصے کی ابتدا دیکھیں، اب قصہ ابھی تک ابتدا نہیں ہوا، قصہ شروع نہیں ہوا، یہ مقدمات تھیں قصے کے تعلق، اب یہ قصہ بیان ہونے والا ہے، کتنی خوبصورت مقدمہ ابتدا ہے. دیکھیں جب آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں نا تو اس ویلے ایک تمہید بیان کرتے ہیں. عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ونس اپن اے ٹائم، کوئی آپ ایک بیک گراؤنڈ باندھتے ہیں پھر بتاتے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، تشویق کے لیے نا. لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو پھر کان کھول کے سنتے ہیں، تو اصل جو سبق دینا چاہتے ہیں قصے میں، جو سبق وہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو نریٹر بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھی آواز میں، بڑے اچھے طریقے سے. اس سے خوبصورت آپ انداز دیکھیں مقدمے کے طور پر، جو یہ تمہید ہے کتنی خوبصورت ہے. پتہ چلا کہ احسن القصص ہے، آپ کو مزید شوق پیدا ہوا. اب اس قصے میں وہ کون سی چیز ہے جو اچھی نہیں، جو سب سے اچھی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے میں حاصل کروں، اپنی زندگی کو بدلوں اور سب سے اچھی زندگی گزارنے والا ہو جاؤں، جس سے میری ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی جڑی ہوئی ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا سکتا ہوں. قصے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، یعنی اے میرے پیارے باپ، بڑے پیارے انداز سے، ابتی انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو میں نے دیکھا، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ہے وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے. قصے کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی اور قصے کی انتہا بھی ایک خواب سے ہوتی ہے. اس قصے کا کمال دیکھیں آپ، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک خواب ہے. یعنی خواب مسلمانوں کے لیے عام چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ خواب کی اہمیت ہے دین اسلام میں. آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ملے گا، اور خوابوں کے تعلق سے مکمل ایک یعنی دورہ ہم نے کیا تھا، دورہ شریعہ دروس موجود ہیں. تو ایک چھوٹا سا واجب لے لیں، اور آپ کے پاس یہ پوری سورت جب ہم تک ہم ختم نہیں کرتے، آپ ان دروس کو ایک دفعہ سن لیں، خوابوں کی تعبیر کے اصول بیان کیے ہیں اور ان کو دیکھیں کہ کون سے اصول ہیں، تاکہ آپ کو اس صورت میں جب آگے جائیں گے کچھ خوابوں کی تعبیر بھی آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں کچھ علم ہوگا، پہلے سے آپ تیاری کر کے آئیں گے تو آپ کو سمجھنے بھی آسان ہو جائے گا. اچھا، یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ مختصر سا خواب ہے، چھوٹا سا، 11 سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جا کے اس خواب کو اپنے والد کو بتا دیا. یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام، لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کا لفظ کہاں سے آیا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام ایک، اور دوسرے بھائی تھے بنیامین، یہ ایک ماں کے دونوں سگے بھائی تھے، اور باقی 10 بیٹے جو ہے وہ دوسری بیوی سے تھے. تو یا اب لی ابی ہی، ابی کون ہے یوسف علیہ السلام کے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے عظیم نسب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا نسب ہے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 مرتبہ. کون ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور چار اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں. گھرانہ دیکھے، عظمت دیکھیے، باپ ہے، بیٹا ہے، دادا پردادا بھی، یہ شرف دیکھیں آپ، کمال کا گھرانہ ہے، کمال کے لوگ ہیں. اچھا، جب یہ خواب کی تعبیر باپ کو سنائی تو یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، اور خواب کی تعبیر دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک، اللہ تعالیٰ کا خاص الہام ہوتے بندے پر، انسان کو خود سبحان اللہ ایسے تعبیر آ جاتی ہے، اور دوسرا وہ جو انسان خود سیکھتا ہے قرآن اور سنت سے، اور دیگر جو عربی زبان ہے قرآن سنت ہے اور باقی جو ذرائع و طریقے ہیں ان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ یہ راستہ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بولتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ مزید بھی راستہ آسان کر دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا اپنے بیٹے کا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے, خاص کمال کی نصیحت ہے. اب دیکھ لیں ایک ایسا باپ جو اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی بھی ہے, 12 بیٹے بھی ہیں, بڑا بہت بڑا گھرانہ ہے. ظاہر ہے عام بچے جو ہیں گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, تو تربیت کا بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ چھوٹے تھے دونوں, یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے بھائی تھے, دو چھوٹے تھے اور باقی بڑے تھے, باقی 10 جو تھے. تو ان سے ظاہر ایک زیادہ شفقت تھوڑی سی ان سے کرتے تھے. اب دیکھیں جو ہمارے شادی شدہ ساتھی ہیں جن کے اولاد بھی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بعض بچوں سے دیکھیں ایک ہوتا ہے انصاف, انصاف سب کے ساتھ انسان کرتا ہے, عدل انصاف فرض ہے, ناانصافی جائز نہیں ہے, لیکن دلی محبت پر قابو نہیں پا سکتے آپ, پا سکتے ہیں نہیں ہو سکتا. بعض سے دلی محبت زیادہ ہوتی ہے, محبت سب سے ہوتی ہے, جگر کے ٹکڑے ہیں دیکھتے لخت جگر. اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے یاد رکھیں, یعنی کہ بعض اولاد سمجھتے ہیں نہیں میرا باپ مجھ سے نہیں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, غلط ہے. محبت تم سے بھی کرتا ہے, اس سے بھی کرتا ہے, لیکن ایک دلی جو جھکاؤ ہوتا ہے اس کے کچھ وجہ ہوتے ہیں سبحان اللہ. کوئی بچہ زیادہ فرماندار ہوتا ہے, کچھ بچہ معصوم ہوتا ہے, کچھ بچے زیادہ شرارت نہیں کرتا, کچھ بچہ زیادہ بات مانتا ہے, کچھ بچوں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں دوسرے بچے میں نہیں ہوتی ہیں, تو زیادہ دل کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے. کچھ بچہ کچھ کمزوری ہوتی ہے, یا کچھ کی ماں کی کمزوری ہوتی ہے, یا بچے ماں کی طرف سے کوئی کمزور ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے ایک سے زیادہ شادی ہوتی ہے. الغرض تو یعقوب علیہ السلام جب یہ خواب کی تعبیر سنی اور بیٹوں کا حال بھی گھر میں جانتا تھا کہ کیسا ہے, وہ جو بڑے بیٹے تھے دوسری بیوی کے تھوڑا سا رنج کا شکار نظر آتے تھے یوسف علیہ السلام سے, تھوڑا سا کہ محسوس کرتے تھے یعقوب علیہ السلام کے کچھ حکم ناپسند ہے کسی نہ کسی وجہ سے کہ دوسری ماں کے بیٹے ہیں جو بھی ہے. دیکھیں تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی, اللہ کے انبیاء تربیت میں کمی نہیں کرتے یاد رکھیں. یہ نہ کہے کہ باپ تھے نبی تھے اچھی تربیت کرتے, جیسے آگے قصے میں آئے گا انبیاء علیہ السلام میں قاعدہ رکھے کبھی ناکام نہیں ہوئے. کیونکہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ہدایت میں ناکام ہوا, نعوذ باللہ کیسے ناکام ہو بھائی, اللہ نے ہدایت لکھی نہیں ہے تو نبی کا کیا قصور ہے, کیا نبی کے ہاتھ میں کسی کا دل پھیرنا. قاعدہ یاد رکھے اللہ کے انبیاء کبھی ناکام نہیں ہوئے, انبیاء قتل ہو گئے ہیں لیکن اپنے جو ان کا جو بنیادی پیغام تھا, جو اللہ کا حکم تھا اسے ذرہ برابر نہیں ہلے. یہ ناکامی ہوتی ہے یا سب سے بڑی کامیابی ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی, ہاں کچھ چیز تھی آج میں بتاؤں گا جیسے قصے میں آئے گا, جس کی وجہ سے بڑے بیٹے رنج میں تھے, تھوڑے سے خفا تھے کہ ہمارا والد زیادہ وقت ان کو کیوں دیتا ہے, ہمیں وقت نہیں دیتا ہے. دیکھ آپ بڑے ہو, آپ کام کا کاج کرنے والے ہو, آپ کام پہ بھی جاتے ہو, وہ گھر میں چھوٹے ہیں ان سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے, لیکن اگر دل میں کچھ خرابی ہونا یا خلل ہو پھر وہ زبان پر بھی ظاہر ہوتا ہے, پھر اس پہ عمل بھی ہوتا ہے, اور پھر حسد بھی ہوتا ہے, پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے, پھر دوریاں بھی ہوتی ہیں نعوذ باللہ. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قصہ سنا یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں قال یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے, یا ابتی میرے پیارے باپ عربی زبان میں, یا ابتی پیارے انداز میں کسی باپ کو بلانے کا طریقہ ہے, یا بنیہ پیارے انداز میں باپ جب بیٹے کو بلاتا ہے اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. کیوں؟ فیکید لک کیدا, تاکہ وہ تیرے لیے کوئی چال نہ چلے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اب ذرا تربیت دیکھیں, کمال دیکھیں. آپ چند جملے ہیں نصیحت کے خواب سننے کے بعد, بیٹے نے خواب سنایا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت دیکھیں اور سچائی دیکھیں. خواب کی تعبیر جو بعد میں ہے نا, اس کا جو تعبیر ہوا آخر میں کہ اس خواب میں انہیں کچھ ذرا برابر زیادتی یا کمی نہیں کی، جیسے دیکھا ویسے بنایا. اور شرع جائز نہیں ہے کوئی شخص اگر خواب کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ شامل کر دے، کیونکہ تعبیر میں غلطی ہو جائے گی. بعض کو جب ایسا خواب دیکھتے ہیں نا کہ سورج اور چاند سیارے سے سجدے کر رہے ہیں، تو انسان بڑا ہو جاتا ہے نا، سورج چاند کے سجدے کرنا، اپنی طرف سے کچھ دو تین الفاظ بول دیں. نہیں نہیں، معصومیت دیکھیں اور سچائی دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی بچپن سے حفاظت کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کیا تھے؟ صادق اور امین، معروف تھے جوانی میں، صادق اور امین. کبھی شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. نیچر ایسی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے حفاظت کی ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو قصہ آپ نے مجھے بتایا ہے، یا کوئی بھی یہ جو خواب آپ نے بتایا، کوئی بھی خواب اپنے بھائیوں سے شیئر نہ کریں، نہ بتانا، کوئی چال نہ چلیں. آپ یوسف سلام سن رہے ہیں، بھائی چال چلیں گے، کوئی مسئلہ ہے، بھائی دشمن ہو جائیں گے یا بھائی کوئی نقصان پہنچائیں گے. اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بات بھائیوں کی مکر کی، فریب کی، چال کی ہو رہی ہے، شیطان بیچ میں کہاں گیا؟ اگر کبھی بھی آپ کے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے آپ کی تئیں، تمہارے بھائی ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، یاد رکھیں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. جو شیطان کی باتوں میں لگ جاتا ہے، وہ چال چلتا ہے، وہ نقصان کسی کو پہنچاتا ہے. ایک تو تم نے بچنا ہے شیطان کی چال سے، اور تمہارے بھائی اگر نہیں بچتے ہیں شیطان کی چال سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اصل قصور شیطان کا بھی ہے، تمہارے بھائیوں کا بھی. تو اصل نقصانے والا شیطان ہے، تو شیطان سے ہمیشہ بچنا ہے، شیطان کے شر سے ہمیشہ بچو، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. وہ تمہارا بھی دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارے بھائیوں کا دشمن بھی ہے. کمال کی تربیت ہے. آگے قصے کے آخر میں دیکھ رہے ہیں یہ ذکر کیسے یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے دل میں رکھ لیا تھا یہ نصیحت کو، اس پہ عمل کیسے کیا پھر. سبحان اللہ. بھائی کیونکہ تھوڑی سی میں نے بتایا رنج رکھتے تھے، اگر یہ خواب سن لیتے تو مزید نفرت ہوتی کہ نہیں؟ کیونکہ خوابوں کی تعبیر اس وقت کچھ لوگ جانتے تھے، اور عین ممکن تھا کہ بھائی بھی میں سے کوئی جانتا ہو، اس لیے یعقوب علیہ السلام پہلے سے خبردار کر لیا. تب پتہ چل گیا کہ جیسے خواب کی تعبیر آ گیا کہ قصے کے آخر میں کہ سجدہ کرنا ہے ماں نے، باپ نے، اور 11 بھائیوں نے. جو 11 سیارے ہیں، یہ 11 بھائی ہیں، سورج ماں ہے اور چاند باپ ہے، یہ سجدہ کریں گے. کتنی بڑی عظمت ہے اگر یہ جان لیتے بھائی. ابھی جانتے نہیں تو اتنے وہ رنج رکھتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کو. اگر یہ جان لیتے تو حسد کتنا بڑھ جاتا، تو کتنا نقصان پہنچا سکتے. کیا خیال ہے، زیادہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے دو تین لفظوں میں خبردار کر لیا کہ خواب نہ سنانا، اور ہو سکتا ہے کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو ذرا خبردار رہنا. اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ انسان کے شر جو ہے وہ کم ہے، شیطان کا شر سب سے بڑا ہے. تو اصل شیطان کے شر سے بچنا ہے، وہ انسان کو برے راستے پہ لے کے آتا ہے اور غلط کام کرواتا ہے. پھر آگے فرمایا، جب یہ خوشخبری سنائی یوسف علیہ السلام نے، اور تھوڑا سا یہ بھی پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے بھائی تمہیں کوئی چال سے نقصان پہنچائے، تو تسلی دیتے ہوئے اپنے بیٹے سے پھر فرماتے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ وَلِسِي طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں چن لے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے. خاص دوسروں میں سے تمہیں خاص اللہ نے کر دیا ہے، خاص چن لیا ہے. تمہارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک، مشکل شو حاجت روا ہے. خاص عنایت اس رب کی ہے تمہارے اوپر. اجتباء اصطفاء ہے، چننا ہے، اللہ نے تمہیں خاص چن لیا ہے. اس لیے آپ کو یہ خواب دکھایا ہے، اور اس کی تعبیر بہت بڑی ہے. اور اس اجتباء خصوصیت میں وَيُعَلِّمْكُمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بھی اللہ کی خاص عنایت آپ پر یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعقوب علیہ السلام نبی ہے نا، کہاں سے پتہ چلا؟ نبی ہے نا، وحی ہے نا. تو طویل حدیث کے دو معنی ہیں. نمبر ایک, خوابوں کی تعبیر. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی جو دعوت ہے, جو کہ پیغامات ہیں, ان کی مزید وضاحت لوگوں تک پہنچانے میں بھی خوبصورت انداز اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. طویل حدیث. ویتم نعمته علیك, اور آپ پر نعمت تمام کرے گا اللہ تعالیٰ وحی سے, اور نبی اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا. کیسے؟ علیك وعلى آل یعقوب, اور آل یعقوب کر, کما اتمها على ابویك من قبل, جیسے کہ آپ کے باپ دادا پر آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمت کو تمام کیا ہے. خاص نعمت, خاص نعمت و برکتیں اور رحمتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس پورے گھرانے پر, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خصوصی انعامات سے اور ان رحمتوں سے برکت اللہ تعالیٰ نوازے گا. تو آپ تسلی رکھیں, بے فکر نہ رہیں, فکر نہ کریں, آپ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ اگر بھائی بھی کوئی نقصان پہنچائیں گے, شیطان سب سے بڑا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. آپ کو اللہ نے خاص چنا ہے, خاص خصوصیت کے ساتھ آپ کو اور مزید انعامات ملنے والے ہیں. دیکھیں, جب بچے سے آپ کوئی بات کرتے, کوئی ایسی بات آتی جس میں تھوڑا سا رنجش کا شکار ہو جاتے, تھوڑے سے پریشان ہو جاتے, تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کتنی خوشخبریں ہیں. اب وہ بات جو تھوڑا سا غم تھا بھائیوں کی مکر فریب سے یا چال سے جو کبھی بات ذہن میں تھی, اب وہ باقی رہی, ختم ہو گئی. کتنی خوبصورت پیغام ہے, کتنی بشارتیں ہیں. وکذار کے اجتبی کا رب کا, یہ بھی یہی کافی ہے بس. اللہ کہ خاص آپ کی عنایت, اللہ آپ کو خاص چن لیا ہے خیر کے لیے, خاص کافی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ویعلمک, کون تھا تمہیں رب تمہیں تعلیم دے گا, من تأویل الاحادیث, یہ خصوصیت ہے, علم نور ہے, درجات بلند علم سے ہوتے ہیں. ویتم نعمته علیک کما اتمها وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل, ابراہیم و اسحاق, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ یعقوب, کتنی نعمتیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھرانے کتنا بڑا گھرانہ ہے, انبیاء کا گھرانہ ہے, اور پورے معاشرے میں ہم کیسے رہتے ہیں, ہمارا کیسا اثر رسوخ, کیسا ہمارا وجود ہے. یہ نعمتیں آپ پر بھی تمام ہوں گی, آپ اس خیر سے محروم نہیں ہوں گے. یہ خاص رحمت برکتیں ہیں, نعمتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی. نبی بھی ہوں گے, نبی کے گھرانے میں رہتے ہیں, کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کچھ ایسے مسئلے آپ کی شاید اگر سامنے آ بھی جائیں, تو جتنے اللہ نے آپ کو یہ خصوصی انعامات سے نوازا ہے, وہ اس آزمائش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تسلی ہوگی پہلے کہ نہیں؟ پہلے تسلی ہے. اس لیے ہمیں یہ سبق ہے, اگر بچوں کی تربیت میں اگر کوئی چیز آپ نگیٹو بات کرتے ہیں نا, تو ساتھ کو پازیٹیو بھی سمجھانے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے بتا دیا کریں. ہم بعض اوقات صرف نگیٹو باتیں کرتے ہیں اور نگیٹیوی کی طرف بچہ چلا جاتا ہے, کچھ پازیٹیو اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے, آپ سمجھائیں کہ آپ کون ہیں, اس کی پہچان کون ہے, پتہ ہے آپ کون ہیں, فلانے بچے نے کہ وہ کون ہے, آپ ایسے تو نہیں ہیں نا, آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے, میں نے آپ کی تربیت کیسے کی ہے, آپ میرے بچے ہو, آپ کی غلطی سے میرا نام بھی تو ہوتا ہے نا, آپ کے سے میرا نام جڑا ہوا ہے نا, آپ کا نام کیا ہے, بچہ کہتے ہیں فلان بن فلان, تو آپ جو غلطی کرتے تو میری طرف منسوب ہوتی ہے نا, آپ کو پسند ہے کہ میری طرف ایسی غلطی منسوب ہو. تو تربیت کے خوبصورت انداز ہوتے ہیں. بعض کو ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلتا, صرف مار پیٹ نہیں ہوتی, تو بچوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے, صحیح تربیت کرنے کے لیے بعض اوقات اچھے الفاظوں سے بھی بچہ سیدھا ہو جاتا ہے. لازمی نہیں کہ صرف مار پیٹ سے. بعض لوگوں کے پاس ڈنڈا گھر میں پڑا ہے, وہ تلاش میں بچے نے کب غلطی کرنے, کب ڈنڈا مارنا ہے اسے. یہ تربیت کا خاص طریقہ ہوتا ہے, اور ہم قرآن مجید سے تربیت سیکھتے ہیں, اپنی بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. پھر فرمایا ان ربک علیم حکیم, بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے, خوب بڑے علم والا, علیم ہے, حکیم ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس گھرانے پر کس پر خصوص انعام اور احسان کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا ہے. آپ کے باقی بھائی ہیں وہ اس انعامات سے محروم ہیں, اجتباء ان کے لیے نہیں تھا. آپ کے 11 اور بھائی ہیں, اجتباء آپ کے لیے ہے, خصوصیت آپ کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کا احکم الحاکمین ہے, حکیم ہے, حکمت ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا, تکلیفیں بھی ہوگی, پریشانیاں بھی ہوں گی, لیکن آپ یہ نہ بھولنا شیطان سب سے بڑا دشمن, کھلا دشمن ہے. آپ کبھی کچھ چال بھی چلیں گے تو خبردار رہنا, کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آپ کے آ کے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ دیکھ لیں آپ کس کی اولاد ہیں، آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کتنی بڑے ہیں، کتنی بڑے دل والے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہو تو معاف کر دینا، دوسرے لفظوں میں. اب سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ کی حیثیت کون ہے، آپ اپنی پہچان نہ بھولنا کہ آپ کون ہیں. کبھی ایسا ہو بھی جائے تو درگزر کو آگے کر دینا. کتنی خوبصورت انداز ہے، دیکھیں ذرا. یعنی کر وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، معاف کر دینا. کہتے اچھی بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے زبردستی کر رہے ہیں، مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، گھر سے نکالیں گے، در بدر کریں گے، بیچا جائے گا، جیل میں مجھے وہاں پہ ڈالا جائے گا، قید خانے میں ڈالا جائے گا، معاف کر دوں. لیکن اتنی خوبصورت انداز میں آپ جانیں کہ آپ کون ہیں، خصوص انعام ہے، کتنے انعامات اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا ہے. انسان جب دیکھتے ہیں اللہ کے کتنے میرے پر انعامات اور احسانات ہیں، پھر یہ چھوٹی باتیں چھوٹی نظر آتی ہیں. انسان دیکھتے ہیں یار بابا کی میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ آبا اجداد کون ہے. دیکھیں آبا جب اجداد پہ کب فخر کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا، کیا جائز کیا ناجائز، جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ باپ دادا کو قرآن مجید میں نفی بھی تو آئی ہے نا، اور آپ نے منع فرمایا ہے کہ اپنے باپ دادوں کا جو ہے نا فخر نہ کیا کرو. کیوں؟ کب جائز ہے؟ جب ایسا گھرانہ ہو، انبیاء ہیں، عظیم لوگ ہیں اور عظیم پیغام لے کے آئے ہیں، ان کا ذکر اچھا ہے، تربیت کے لیے بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، پوری قوم اچھی طرح جانتی ہے. لیکن اگر صرف آبا و اجداد کا ذکر کر کے فخر کرنا، تکبر کرنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں میرے آبا و اجداد ہے، میرے پہچان یہ، وہ جرائم جائز نہیں ہے. یاد رکھیں وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ تمہید تھی یوسف علیہ السلام کے قصے کا، ابھی قصہ شروع نہیں ہوا، ابھی خواب سے ابتدا ہوئی. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، خوبصورت نشانیاں ہیں، عظیم پیغامات ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ایک ایک آیت میں سے جتنے ہم پیغامات نکال سکتے ہیں، اسباق نکال، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ قصے کی ابتدا خواب سے ہوئی. بھائی جو ہے وہ کوئی چال چلیں گے، بھائیوں نے کیا چال چلی ہے؟ اب قصے کی ابتدا اسی چال سے شروع ہوتی ہے کہ کیا چال تھی، کیا بات تھی، اور بھائیوں نے کیا کیا، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر والد نے کیا کہا اور کیا کیا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن سوال کرنے والے کون ہیں؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آیات ہے کس کے لیے؟ جو سوال کرتے ہیں، عام ہے. جو بھی سوال کرتے ہیں کسی قصے کا، یوسف علیہ السلام کے قصے کا، تو یہاں پر اس کا جواب موجود ہے. نمبر دو، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو ہمیں قصہ سنائیں. میں نے کہا مکی صورت ہے نا، حالت کیا تھی صحابہ کی مکہ میں؟ پست حالت تھی، کمزور تھے، مشرکین کی سختی اور ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ عروج پہ تھا. تو تھوڑے سے تسلی کے لیے، تھوڑا سا اس غم کو بھلانے کے لیے، تکلیف سے نکلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہم کو قصہ سنائیں. اور اتنا پیارا قصہ کہ انسان واللہ اپنا غم انسان بھول جاتا ہے جب قصہ سنیں گے آپ نا. آپ جتنے بھی آپ کے غم ہیں نا، آپ دیکھیں کیسے اڑ جاتے ہیں. کتنی خوبصورت انداز بیان ہے اللہ نے اس قصے میں بیان فرمایا. اصل مقصد کیا میں نے بتایا کہ جو صحابہ کرام کا جو غم اور جو پریشانی ہے نا، وہ دور کرنی ہے، اور پھر مزید پیغام، مزید ثابت قدمی کے لیے مزید عظیم پیغامات بھی ہیں. اگر سب سے بڑا دشمن دشمن پر اتر آئے، شیطان سے کون بڑا دشمن ہے، تب بھی بے فکر ہے کچھ بگاڑے گا نہیں آپ کا. اگر آپ کا قریبی آپ کا دشمن بن جائے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، رشتے دار کو مار پیٹ رہا تھا نا، اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی بے فکر رہیں، کامیابی مل کے رہے گی، کامیابی قدم چومے گی جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن رہیں گے. تیسرا، سوال کرنے والے یہودی نے بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خصوص یوسف علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے، کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں نا، چلو بتائیں یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. وہ جو جب یہ قصہ نازل ہوا قرآن مجید میں، تو انہوں نے وہی دیکھا جو ان کے پاس وہ قصہ تھا، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے کچھ اس کو، ظاہر قصہ تو سامنے آ گیا. یہودی یقیناً جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بہتر مانتے اور جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. پتہ ہے کوئی آپ جانتے ہیں سباب آپ بیٹے کو نہ جانیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ایسے جان جائے کوئی شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے. اب سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ تو یہ جب قصہ نازل ہو حیران ہو کہ بالکل سچا قصہ ہے، کیونکہ ان کے تعلق کس چیز سے ہے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے کہ نہیں؟ انہیں سے تو ہے قصہ سارا، تو ان کے آبا و اجداد کے قصے ہیں سارے. بلکہ جب ایک قصہ سنو مزید شرمندہ ہوئے، ارے ہم کہاں ہیں اور یہ بندہ کہاں ہے؟ یہ تو ہماری بھلائی کے لیے بندہ باتیں کرتے ہیں، ہم دشمنی پہ اتر آئے ہیں. لیکن دیکھیں دل پہ مہرے جب لگتے ہیں نعوذ باللہ تو کیا حالت ہوتی ہے. نعوذ باللہ. سائلین سوال کرنے والے جو بھی سوال کرتے ہیں، کسی احسن قصے کا یہ قصہ ہے، جو بھی سوال کرتے ہیں تسلی کے لیے، جو بھی سوال کرتے ہیں کسی دشمنی کو یا اپنے کسی ظلم کے ستم کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا پیارا قصہ ہے جو آپ بیان کریں گے. اگلے درس ہے انشاءاللہ قصے کے ابتدا بھائیوں کے ظلم و ستم اور یوں کہ چال تھی اسے شروع ہوتا ہے، وہیں سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.